أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. دين کا مقصد بعثت انبیاء کا مقصد نصب ائمہ اطہار کا مقصد یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم پر چل پڑے، انسان قرب خدا حاصل کرے، انسان اشرف مخلوقات بن جائے، انسان صاحب فضیلت بن جائے، پستیوں سے، ناپاکیوں سے، گناہوں سے محفوظ رہے اور خدا کی اطاعت کرے اور عظیم ترین درجات حاصل کرے. اس مقصد کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ انسان کی تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلا علم، اس کی سمجھ میں آ جائے کیا اس کے بہتری میں ہے، کیا بہتری میں نہیں ہے، کیا چیز اس کی سعادت کا ذریعہ ہے، کیا چیز اس کی شقاوت کا باعث ہے، یہ اس کے سمجھ میں آ جائے. اور علم میں عرض کیا، علم دنیا اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، سائنس زندگی کی سہولتوں کو فراہم کرتا ہے، اور علم دین اس کی انسانیت، کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی آخرت کی سعادت کے راستوں پر اس کو چلاتا ہے. آخرت کے سود زیان انسانیت کے لیے جو سود مند ہے اور نقصان دہ ہے، قرب خدا کے لیے جو مفید ہے جو نقصان دہ ہے، وہ دین کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. اور اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا. انبیاء اور ائمہ نے اگرچہ انسانوں کے دنیوی علوم کی ترقی کے راہ میں بھی کردار ادا کی. آخری امام جب آئیں گے، علم کے 27 حرف میں سے 2 حرف ظاہر ہوگا، باقی حروف آخری امام ظاہر کریں گے. یعنی علوم کے ترقی میں دین کا اثر اتنے زیادہ ہے. لیکن بہرحال جو زیادہ اہم ہے، جس سے انسان غافل رہتا ہے، وہ دین ہے اور علوم دینی ہے، علوم آخرت ہے. اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور اس تک پہنچنے کے ذرائع بھی انسان کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ عالم آخرت، عالم ربوبیت تک وہی نبی اور امام پہنچ سکتے ہیں جس کا تعلق اس عالم سے ہے. تو اسی لیے عرض کیا کہ انسان کی تربیت کے لیے خدا نے نبی بھیجا، ائمہ کو منسوب کیا، تاکہ انسان کو انسان کی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علوم سے آگاہ کرے. اسلام میں 2 قسم کے علوم ہیں، دین اسلام میں 2 قسم کے علوم ہیں. ایک قسم کے علوم وہ ہے جس تک پہنچنا بشر کی بس کی بات نہیں ہے، صرف خدا کے ذریعے اس تک پہنچتا ہے. عالم آخرت کے علوم، روحانی علوم تک بشر، ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر ان کے خدا بتائے، وحی کے ذریعے انبیاء کو، الہام کے ذریعے ائمہ کو. دوسرے قسم کے علوم ایسے ہیں دین میں جو انسان کے عقل سمجھ سکتی ہے، اخلاقی اقدار وہ علم ہے جس کا تعلق دین سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق دین سے ہے، دین میں اخلاق کا بہت عظیم مقام ہے. اور انسان کے عقل بھی اخلاقی اقدار کو سمجھ سکتی ہے. اس قسم کے کچھ علوم ایسا ہے، دینی بھی ہے ساتھ انسان کے عقل بھی سمجھتی ہے. لیکن انبیاء نے جب، ائمہ نے جب اس کی تأکید کی، تأیید کی، تو انسان اس پر زیادہ عمل کرتا ہے. مغرب کے مفکرین میں سے بعض یہی کہتے ہیں کہ جب بھی بشر نے کوشش کی ہے اخلاق کے بنیاد ڈال دے، دین کے بغیر کبھی وہ بنیاد باقی نہیں رہ سکی. دین نہ ہو، اخلاق شعروں میں آپ کو ملے گا، عمل کے میدان میں نہیں ملے گا. اخلاق کے پشت پر دین و ایمان کی ضرورت ہے. دین و ایمان کے پشتوانے سے اخلاق باقی رہ سکتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں مغرب والے سچ بولتے ہیں، ہم مشرق والے جھوٹ بولتے ہیں. اس کی اصل وجہ مغرب کی خوبی نہیں ہے، مشرق کی خوبی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. مغرب کی خوبی کی وجہ سے وہ سچ نہیں بولتے. وجہ کیا ہے؟ ایک مغربی جوان شراب پیتا ہے، ایک مشرقی جوان شراب پیتا ہے. مشرقی سے پوچھو کہے گا میں نے شراب نہیں پیا ہے. مغربی سے پوچھو وہ کہے گا شراب پیا ہے، اس نے سچ بولا. نامحرم، ناجائز، پاک دامنی کے خلاف کوئی کام کیا ہے، مشرقی جوان سے پوچھو وہ انکار کرے گا، کیا بھی ہے انکار کرے گا. مغربی جوان قبول کرتا ہے آسانی کے ساتھ شراب، مختلف اس قسم کی چیزیں. وجہ کیا ہے؟ مغرب یہ چیزیں معیوب ہی نہیں ہیں. جب معیوب نہیں ہے تو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ اقدار زندہ ہے. اقدار زندہ ہونے کی وجہ سے یہ گناہگار آدمی بھی اتنا سے ہے کہ ان اقدار کو صحیح مانتا ہے، اس لیے چھپاتا ہے. اقدار زندہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہے. اب انسان غور نہیں کرتی مثلا مغرب والے کیوں جھوٹ بولا. اب دیکھیں پیسے کی بات آ جائے، امریکہ کے صدر کے تو روزانہ اوسط درجے میں 6 جھوٹ بولتا ہے. مفادات کی بات آ جائے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے. لیکن جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں جھوٹ بولے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اخلاق کی حمایت، خود مغربیوں کا بھی اعتراف ہے کہ دین اگر نہ ہو اخلاق محفوظ نہیں رہ سکتا. تو انسان کی تربیت کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس کو علم دے دے، معرفت دے دے، وہ ترقی کرے گا. دنیاوی علم دے دے، دنیا میں ترقی. اخروی علم دے دے، اخروی لحاظ سے ترقی. اور سود زیان سمجھ میں آ جائے، اپنا آپ کو نقصان سے بچائے گا، چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو. علم دینا تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ حکومت صحیح ہاتھوں میں ہو. تربیت کے لیے دوسرا ذریعہ یہ کہ حکومت پاکیزہ ہاتھوں میں ہو. حضور نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے. الناس بملوکہم اشبہ منہم بآبائہم، لوگ اپنے باپ سے زیادہ اپنے بادشاہوں کے شبیہ ہوا کرتے ہیں، بادشاہوں جیسا ہوتے ہیں. حکومتوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم جتنی کوشش کریں گے ممکن ہے ایک امام بارگاہ کے برابر لوگوں کو اصلاح کر سکے، وہ بھی کسی پہلو میں. یعنی ہم تنہا جب کوشش کرتے ہیں محدود پیمانے پر کام کر سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر طاقت حکومت کے پاس. معیشت میں اصلاح، اخلاق میں اصلاح، روحانیت میں اصلاح اور سیاست میں اصلاح، امن و امان میں، ہر میدان میں معاشرے کا اصلاح حکومت کے ہاتھ میں. الناس علی دینی ملوکہم. تو اسی لیے دین کا مقصد انسانوں کی تربیت ہے. انسانوں کی تربیت میں خود نبی فرماتے ہیں انسان اپنے حکمرانوں کے شبیہ ہوتے ہیں، حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. جب اسلام کا مقصد انسانوں کی تربیت ہے تو اسلام نے سب سے پہلے توجہ حکومت پر دیا ہے. پیغمبر مدینہ تشریف لائے، پہلا کام آپ نے حکومت کی بنیاد ڈالی، 20, 22, 30, 40 وزارتیں نہیں بنائی. یہ حکومت کی شکل زمانے کی ضرورت پر چھوڑا ہوا ہے. اصل لب لباب حکومت کی کیا ہے؟ قانون بنانے والا ادارہ، قانون نافذ کرنے والا ادارہ، قانون کے خلاف ورزی کی صورت میں مجرم کو سزا دینے والا ادارہ، عدالت، کابینہ اور کیا ہے، پارلیمن. یہ تین ادارہ ہے. تینوں پیغمبر انجام دیتے تھے. قانون بنانے والے بھی وحی کے ذریعے پیغمبر، قانون نافذ کرنے والے بھی پیغمبر، قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں سزا دینے والے بھی پیغمبر. اصل وہ جان، مطلب حکومت کی جو جان ہے یہ ہے. یہ پیغمبر کے زمانے میں مدینہ تشریف لاتے ہی اس کی بنیاد ڈالی. ظاہر زمانے کے ساتھ ساتھ حکومت کی شکل بدل سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے. تو حکومت، تربیت انسان جو دین کا ہدف ہے، اس میں حکومت کی ضرورت ہے. ان عدالت معاشرے میں قائم کرنا جو دین کے اہم ترین اہداف میں سے ایک ہے، توحید کے بعد دین کے اہم ترین اہداف میں سے ایک کیا ہے؟ سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ عدالت اور انصاف معاشرے میں قائم ہو. پہلا نمبر پر توحید بندگی خدا، دوسرے نمبر پر عدل و انصاف معاشرے میں قائم ہو. انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو نازل بھیجا، دو آیت ہے، لِيُقِيمُ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، انبیاء لوگوں کو عدالت کے میدان میں قائم کرے. دوسرا یہ ہے کہ خود اتنے تربیت کرے لوگوں کی کہ لوگ خود عدالت پر عمل کرے. مقصد بعثت انبیاء توحید کے بعد کیا ہے؟ عدالت. تو یہ حکومت کے بغیر قابل عمل نہیں ہے. آپ دیکھیے، تربیت جو دین کا ہدف ہے حکومت کے بغیر نہیں ہے. اسلام کے احکام حکومت کے بغیر عمل کر نہیں سکتے ہیں آپ اس پر. قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. حکم خدا کے مطابق حکم نہ کرنے والا ظالم ہے، فاسق ہے، کافر ہے. تین آیتیں. کیا حکومت کے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں آپ؟ حکم خدا معاشرے میں نافذ، حکم خدا کے مطابق معاشرے میں حکم، حکومت نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس، جو خدا کے سامنے سرکش طاقتیں ہیں، ان کے پاس جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم ہے کہ طاغوت کو ٹھکرائے. قرآن کہتا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، دشمنوں کے لیے تیار ہو جاؤ، جتنی طاقت آپ تیار کر سکے تیار کرو. من قوه ومن رباط الخيل، گھوڑے مثال دیتا ہے، ترہبون به عدو الله وعدوكم، تاکہ دشمن خدا کو بھی ڈرا سکے، اپنے دشمن کو بھی ڈرا سکے. بلکہ اسلحہ کا ایک اہم ہدف یہ ہے کہ دشمن ڈر کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے نہ سوچے. ایٹمی اسلحہ کے لیے ایٹم بم بنانے والے کہتے ہیں ہم مارنے کے لیے ہم نے تھوڑا بنایا، اگرچہ سب سے پہلے امریکہ ہی نے مارا ہے، آپ جانتے ہیں جاپان پر، لیکن کہتے یہی ہے یہ مارنے کا اسلحہ نہیں ڈرانے کا اسلحہ ہے, دشمن ڈر جائے گا حملہ نہیں کرے گا. قرآن کہتے اتنی طاقتور بن جاؤ کہ دشمن اپنی جگہ پر ڈرتا رہے. ترہبون به عدو والله عدوکم, طاقتور طاقتور, اسلحہ کے لحاظ سے طاقتور ہو, علم کے لحاظ سے طاقتور ہو, اقتصاد کے لحاظ سے طاقتور ہو, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے طاقتور ہو, اور میڈیا کے لحاظ سے طاقتور ہو, سیاست کے لحاظ سے طاقتور, مختلف ہو, اتنی طاقتور بنو کہ دشمن اپنی جگہ پر ڈرتے رہے. ابھی امریکہ کیا کرتا ہے, اسلحہ کے ذریعے ڈراتا ہے, عسکری لحاظ سے ڈراتا ہے, صرف پابندیوں کے لحاظ سے, معیشت کے لحاظ سے ڈراتا ہے, دہشت گردوں کے ذریعے ڈراتا ہے, پروپیگنڈے کے ذریعے ڈراتا ہے. دیکھیے طاقتور ہونے کے بعد طاقت کے مختلف پہلو ہے, تو یہ کہ حکومت کے بغیر کر سکتے ہیں آپ, نہیں کر سکتے. لن يجعل الله للمؤمنين لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, کافروں کے لیے کوئی تسلط کا حق نہیں ہے مؤمنین پر, یعنی کافر مؤمنین پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. سبیل یعنی کافر کو حق نہیں ہے کہ مؤمنین کے گردن پر سوار ہو, مؤمنین پر حکمرانی کرے, مؤمنین ان کے سامنے دس بستہ ہو, مجبور ہو. ابھی پورا عالم اسلام ہم دیکھا, سعودی شہزادہ نے بہل 45-54 یا ممالک کو بلایا اور ٹم کے سامنے سب سجدے میں گر پڑے, سب سجدے میں گر پڑے. سجدہ وہ سجدہ ضرور نہیں خدا والا, شیطان کے لیے کیا کہتا ہے, ان لا تعبد الشیطان, خدا نے تم سے کہا تھا شیطان کی عبادت مت کرو, شیطان کے لیے کون سجدہ کرتا. وہی اطاعت, ٹرمپ کی اطاعت کا اعلان کیا, بندہ آقا کی اطاعت کرتا ہے نا, بندہ عبد مولا کی اطاعت کرتا. تو یہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی تعالیم حکومت کے بغیر آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, کافر کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ مسلمان پر سوار ہو جائے, یہ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کو سواری نہ دے, ورنہ کافر تو چاہے گا, وہ کافر قرآن پر عمل نہیں کرے گا. تو یہ احکام اسلام پر عمل حکومت کے بغیر نہیں کر سکتے. ہمارے معاشروں میں ایسا تصور بھی پیش کیا نہیں جاتا ہے, ایسی باتیں بھی بالکل گویا نئی باتیں ہیں, جبکہ قرآن نے 14 صدی پہلا بیان فرمایا ہے. اور اسی طرح سے حدود الہی معاشرے میں نافذ کر, سید شہدا فرماتے ہیں اللهم لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان, خدا سلطنت کے لیے ہم نے یہ کام نہیں کیا, نہ مال کے لیے, ولیکن لنور المعالم من دینک, دین کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے لیے, وتقام المعطلة من حدودک, خدا تیرے حدود جو متروک ہے, حدود الہی جو متروک ہے اس پر عمل ہونے کے لیے, ویعمل بفرائضک وسننک, خدا تیرے فرائض اور سنن پر, فریضوں پر, واجبات پر اور سنتوں پر عمل ہونے کے لیے, فیعمل المظلومون من عبادک, جب تیرے احکام پر عمل ہوگا تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان حاصل ہوگا, معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا, جانی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, حیثیت اور آبرو کے لحاظ سے, ثقافتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, ہر حوالے سے امن و امان, امن و امان بندوں کو حاصل ہو. تو دیکھیے حکومت کے بغیر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تبلیغ دین میں بھی حکومت کا بڑا اثر ہے. حضرت عیسیٰ خدا کا عظیم نبی, اولو العزم نبی, آپ زندہ تھے, یہودیوں نے آپ کو پھانسی دینا چاہتے تھے, آپ بھاگ گئے, ظاہر جان بچانا بغیر ضروری جان خطرے میں ڈالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, تو آپ چھپ گئے, یہودیوں نے گرفتار کر کے لایا. اب الگ مسئلہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ ان کو خدا نے اشتباہ میں ڈالا, کسی اور آدمی کو انہوں نے, جو دشمن حضرت عیسیٰ تھا اس کو پھانسی دی, حضرت عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف, بہرحال حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اتنے تنہا تھے حضرت عیسیٰ. پھر چند سالوں کے بعد جب روم کے بادشاہ نے ایمان لایا اور حضرت عیسیٰ کو نبوت کے طور پر لوگ نہیں مانتے تھے تو ابھی مقام بڑھا دیا, خدا کے بیٹے بن گیا, یعنی دین میں تحریف پیش آئی. لیکن روم کے بادشاہ نے جب ایمان لایا دنیا کا سب سے بڑا دین ہوا. دیکھیے سیاست کتنے مؤثر ہے تبلیغ دین میں. اب بھی عیسائی تبلیغ دین زیادہ نہیں کرتے ہیں, ورنہ یورپ, امریکہ, آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ سب اب دیکھیے عیسائی ہے. اب بھی شاید دنیا میں پہلے نمبر کے دین عیسائی ہے آبادی کے لحاظ سے بھی, اگرچہ وہ دو فرزند والے ہیں. البتہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دے کر مسلمانوں کو زیادہ فرزند دنیا میں لانے سے روکتے ہیں تاکہ آبادی بڑھ جائے تو دنیا پر مسلمان قابض ہو جائیں گے. بہرحال آبادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی تبلیغ میں حکومت بہت مؤثر. مسلمانوں میں جن مذاہب کے لوگوں نے زیادہ حکومت کی ان کی تعداد زیادہ ہے. مسلمان مذاہب میں جن کے لوگوں نے حکومت کی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے. ابھی ایران میں شیعہ کیوں زیادہ ہے؟ واحد وجہ وہی ہے, وہاں کی صفوی کے بعد سے, اس سے پہلے بھی بیچ بیچ میں کئی دفعہ صفوی کے بعد سے مسلسل شیعہ حکمران آئے تو خود بخود شیعہ زیادہ ہو گئے, ورنہ زیادہ تر صوفی تھے اور بارہ امام کو بھی مانتے تھے, دوسرے بزرگان کو بھی مانتے تھے, اس قسم کے صوفی تھے زیادہ. تو حکمرانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, حکمرانوں کا بڑا. ترکیہ میں اتنا قتل عام ہوا شیعوں کا جب حکمران دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا. شام میں حلب وغیرہ میں قتل عام ہوا حکمرانوں کو دوسرے مذہب سے تعلق ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی مذہب کے تبلیغ میں حکومتوں کے کتنا, حتی وہ حکمران جو بے دین ہیں ان کے کتنا اثر ہے. یہ دین کے حوالے سے, انسانوں کی تربیت کے حوالے سے حکومت کا اثر. مولا امیر المؤمنین پیغمبر کے وفات کے بعد 25 سال ایک درود پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کے وفات کے بعد آپ 25 سال رہے, کیا کرتے رہے؟ کھیتی باڑی کرتے رہے. بیکاری تو شریعت میں ناپسند ہے, خدا بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے اس جوان سے جو بیکار بیٹھتا ہے, حدیث میں ہے نا. تو مولا بیکار تو نہیں بیٹھتے تھے, اسی لیے کنواں کھودتے تھے, نہریں بناتے تھے, درخت کاری کرتے تھے. لیکن مولا یہ کام تو کوئی کھیتی باڑی کرنے والا بھی کر سکتا ہے. مولا علم کے سمندر بہا سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے سیاست کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس نہیں آ سکتے تھے. لیکن پونے 5 سال علی اقتدار پر رہے, اس میں 2.5 سال جنگوں میں, جنگ اور جنگ کی تیاری میں 2.5 سال گزرے. تو اسی مدت میں جو علم کا دریا بہایا علی نے, نہج البلاغہ, غور الحکم, دوسری احادیث, مختلف حدیث کی کتابوں میں, یہ اسی پونے 5 سال کا نتیجہ ہے. پونے 5 سال سے پہلے, اقتدار پر آنے سے پہلے انگوش شمار صحابی آپ کے ساتھ تھے, یعنی باقی جرأت نہیں کر سکتے تھے, نہ ان کی علی کی معرفت نہیں تھی. لیکن جب علی اقتدار پر آئے تو سارے صحابی آپ کے ساتھ تھے اور مسلمانوں میں ایک ایسی تعداد کی تربیت کی کہ علی کی شہادت کے بعد بھی بنو امیہ مجبور تھے علی کے خلاف زہریلا مواد پھیلانے کے حوالے سے, کیونکہ ڈرتے تھے علی کے جو ماننے والے شیعہ ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. عمر بن عبدالعزیز اپنے والد سے, اس نے اپنے استاد سے بھی اندازہ لگایا تھا کہ علی یہ سب لانے بیچتے تھے علی پر. علی کے عظمت کا اندازہ استاد سے بھی ہو گیا تھا, وہ مفصل داستان ہے, یقیناً آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے. اپنے والد سے بھی، استاد کے کہنے کے بعد والد کی طرف متوجہ ہوا، والد تھا مدینہ کا، کہا کہ آپ جب علی کی مذمت کرنے لگتے ہیں خطبے میں تو آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوتی، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا، علی فضیلتوں کا مالک ہے، علی بہت عظیم ہستی ہے، تو کہا پھر آپ کیوں اس کی برائی بیان کرتے؟ کہا کہ اگر ہم اس کی برائی بیان نہ کریں، ہماری خلافت بنو امیہ کی خلافت نہیں بچ سکتی ہے. یعنی مولا نے اسی پونے پانچ سال میں ایسے بڑے گروہ کی تربیت کی جو علم علوی کو بلند رکھا تھا شیعیان علی کے نام سے. یہ حکومت کا اثر ہے، حکومت ہاتھ میں نہ ہو تو کوئی آتا نہیں ہے. خصوصاً اس تاریخ دور میں، تشدد کے دور میں، ظلم کے دور میں، پیغمبر خدا کے لیے یہ جو ممکن ہوا، اس کے ایک اہم وجہ یہ تھا کہ حجاز میں کوئی حکومت نہیں تھی، حکومت ورنہ پیغمبر کو روزہ اول شاید شہید کر دیتے. حکومت نہ ہونے سے بنی ہاشم سے ڈرتے تھے سب. شب ہجرت سب نے فیصل کیا، بنی ہاشم کے ابو لہب کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ پیغمبر کو شہید کرتے، ابو لہب بھی شامل ہے تو بنی ہاشم ہم سے خون کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں تو دیت لیں گے. یہ حکومت نہ ہونے کی وجہ سے. اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو حکومتیں بہت مؤثر ہوتی ہے دین ان انسانوں کی تربیت میں مؤثر ہے، ایک دین پر عمل کرنے میں مؤثر ہے، دو تبلیغ دین میں مؤثر ہے. تین امام رضا کو دیکھیں، تین سال آپ نے ولایت عہدی قبول کی، اسی تین سال میں امامت کے سکے بٹھایا. پوری کتابیں جو زیر زمین دفن ہو چکی تھی شاگردان امام پنجم ششم کی، اور خطرہ تھا یہ ختم ہو جائے، روئے زمین پر آئی اور پوری دنیا میں پھیل گئی اور مکتب تشیع کے علم سے عالم اسلام مالا مال ہو گئے. وہی تین سال کی ولایت عہدی کے نتیجے میں یہ اثرات ہے. اسی لیے انسانوں کی تربیت میں حکومت بہت مؤثر ہے. اسی لیے خدا نے پیغمبر کو حکومت کا حق دیا. پیغمبر نے کبھی ووٹ نہیں لیا لوگوں سے، تم مجھ کو بطور حاکم مانتے ہو یا نہیں مان. جہاں بھی بیعت لی ہے وہاں حکومت کے لیے ووٹی نہیں کی ہے، جہاد کے لیے بیعت لی ہے، بیعت عقبہ مدینہ تشریف لانے کے لیے بیعت لی ہے، لیکن حکومت کرنے کے لیے کہیں بھی پیغمبر نے بیعت نہیں لی، کیونکہ خدا نے پیغمبر کو حاکم بنایا. غدیر کے میدان میں فرمایا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہارے جانوں سے زیادہ میں تم پر فوقیت، اولویت، اولا بالتصرف، حکومت کرنے کا حق مجھے نہیں ہے؟ کہا، سب نے کہا آپ کا حق زیادہ ہے. دیکھیں، میں اپنے کو خودکشی کرنا چاہوں، اپنے ہاتھ کرنا چاہوں، اجازت نہیں ہے. اپنے مال کو آگ لگانا چاہوں، شرعاً اجازت نہیں ہے. لیکن پیغمبر کو، امام کو حق ہے حد شرعی جاری کرے، قصاص جاری کرے. یعنی شرعی مقامات میں کیا ہے، میں کسی کے اوپر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پیغمبر کو، امام کو یہ حق ہے، یا امام کے نائب کو یہ حق ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تو تربیت میں حکومت مؤثر. اسی لیے دین نے کیا فرمایا، حکومت کی ذمہ داری دین نے لیا ہے، قبول کیا ہے، کیونکہ انسان کی تربیت حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ابھی سعود عرب میں اگر کوئی صحیح آدمی ہو، اتنی دولت، مکہ و مدینہ، خانہ کعبہ، اتنی دولت ہو، عالم اسلام کی تقدیر بدل سکتی ہے. 460 عرب ایک دفعہ ٹرمپ کو دے دیتا ہے، پھر ہر دفعہ وہ بھی کہتا ہے تم ہماری گائے ہو، مزید دودھ کی ضرورت ہے، مزید پیسوں کی مذاق بھی اڑاتا ہے، پیسے بھی لیتا ہے. اگر یہ سرمایہ عالم اسلام کے لیے خرچ ہو جائے تو حکومت صحیح ہاتھوں میں ہونا بہت ہی اہم ہے. اسی لیے اسلام نے ایک یہ ہے کہ حکومت کا حق خدا کو ہے. کیوں؟ ہمارا خالق خدا ہے. آپ کوئی مال بنائے، اس مال کے اختیار کس کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ نے کوئی چیز بنائی تو آپ اس کے مالک ہیں. ہمارا مالک خدا ہے. مالک خدا ہونے کے ناطے سے خدا کو حکومت کا حق ہے. ہماری مصلحت، مفسدہ، سعادت، شقاوت، سارے کچھ کو خدا ہی جانتا، کوئی اور نہیں جانتا، ہم خود نہیں جانتے. اسی لیے خدا ہمارے لیے ضابط حیات معین کر سکتا ہے، سعادت کے اصولوں کو مقرر کر سکتا ہے. اور خدا نے کیا کہا، انما ولیکم اللہ ورسول تمہارا ولی انما کے ساتھ کہا، یعنی صرف اور صرف تمہارا ولی خدا ہے، رسول ہے اور علی ہے. الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جس کے مصداق تمام روایت کے مطابق مولا امیر المؤمنین. دوسری آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خدا کی اطاعت کر رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم. اولی الامر منکم سے مراد عام حکمران نہیں جو کچھ مسلمان کہتے ہیں. کیوں؟ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اس کے بعد کیا کہا؟ اطیعوا الرسول واولی الامر. اولی الامر رسول کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا، اطیعوا الرسول واولی الامر. اولی الامر کے لیے الگ نہیں کہا واطیعوا اولی الامر. اطاعت رسول بغیر شرط و شروط واجب ہے. شرط ہے کوئی اطاعت رسول؟ اس وقت کرو، اس وقت نہ کرو، اس حالت میں کرو، اس حالت میں نہ کرو، کیونکہ رسول معصوم ہے، اس کی اطاعت بغیر شرط و شروط واجب ہے. اولی الامر کو بھی پیغمبر کے ساتھ ملا ہے، اس کا معنی یہ ہے اولی الامر کی اطاعت بھی بغیر شرط و شروط واجب ہے. بغیر شرط و شروط صرف معصوم کی اطاعت واجب ہے، غیر معصوم کی اطاعت بغیر شرط و شروط واجب نہیں ہو سکتا. غیر معصوم گناہ کرے ہم اس کی اطاعت کریں، تو اولی الامر کی اطاعت و رسول کی اطاعت کو ایک قرار دیا اس آیت میں. اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے معلوم ہوتا ہے جس طرح سے رسول کی اطاعت بلا شرط و شروط ہے، اولی الامر کی بھی اطاعت بلا شرط و شروط ہے. بلا شرط و شروط صرف معصوم کی اطاعت ہو سکتی، دوسرے کی اطاعت نہیں ہو سکتی. مودت ذوی القربا بھی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ان کی محبت واجب ہے. کس پر؟ سب پر واجب. بس ذو القربہ سب سے افضل ہو گئے، جو سب سے افضل، جن کے محبت سب پر، یعنی دوسروں کے ایمان کامل نہیں ہوتا ان کی محبت کے بغیر، بس یہ سب سے افضل ہے. سب سے افضل ہے تو افضل کو چھوڑ کر مفضول کی اطاعت نہیں کرنا ہے، مفضول کو اپنا امام نہیں بنانا ہے. تو اسی لیے حکومت کا حق خدا کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، امام کے پاس ہے، یہ ہے. اور لیکن کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ رسول خدا وہاں پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حجاز میں کوئی حکومت نہیں تھی، اسی لیے کوئی نہ دینے والا نہیں تھا. خود پیغمبر نے پہلی بار حجاز میں، مکہ مدینہ طائف میں حکومت بنائی. اگر کوئی حکومت ہوتی تو پیغمبر کو شاید شہید کرتے. اور پیغمبر حکومت کے، پیغمبر کے بعد دیکھیں حکومت کے لیے کتنی ریشہ دوانیاں ہو گئی. خود عام مسلمانوں کے کتابوں میں دیکھیے کتنی ریشہ دوانیاں ہو گئی. ثقیفے میں جمع ہو کر جو گفتگو ہوئی، اسی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کیا سوچ رہے تھے، مقصد کیا تھا. بہرحال یہ خود عالم اسلام کی مستند تواریخ کو دیکھیے تو انہیں میں معلوم ہوتا. میں فی الحال اس کو نہیں چھڑنا چاہتا ہوں. تو عرض یہ ہے کہ حکومتوں کی حوالے سے پیغمبر کے بعد کیا ہے، ائمہ اطہار کو حکومت نہیں دی. کس نے؟ مسلمانوں نے. شیعوں نے حکومت دی نہیں؟ شیعوں نے بھی نہیں دی. ہاں میں ہاں ملاتے تھے اور عمل کے موقع پر نہیں آتے تھے، یہی ہے نا. ہزاروں خطوط، 12,000 خط روایت کے مطابق حسین تک آئے. فرزدق نے کہا دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار آپ کے خلاف. عملی موقع پر جان دینا ہے، خون دینا ہے، آسانی تو نہیں ہے، واضح ہے. تو اتنے ساتھ نہیں دیا. ایمان کے درجات ہیں نا، خدا کی اطاعت میں بھی درجات ہے. ہم سب خدا کو مانتے ہیں لیکن ماننے والوں میں درجات ہے. کوئی ایک نمبر، کوئی دو نمبر، کوئی 20 نمبر، کوئی 30، کوئی 80 مثلا، درجات ہے. تشیع میں بھی درجات ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں اہل کوفہ سب شیعہ تھے، نہیں. اس میں ایک گروہ صرف محب تھے، ایک گروہ سیاسی شیعہ، یعنی کیا؟ وہ شیعہ جو اہل بیت کو خلافت کے شائستہ سمجھتے تھے، دوسروں کو نہیں سمجھتے تھے. تیسرا گروہ ہم جیسے گروہ جو امامت کے اس طریقے سے معتقد تھے جس طرح سے ہم معتقد تھے. لیکن بہرحال اہل بیت کو سے محبت کرتے تھے، اہل بیت کو سب سے زیادہ شائستہ سمجھتے تھے، لیکن جب امتحان کا موقع آیا تو پیچھے ہٹ گئے. तो हम उनको इमाम मानते, इमाम का माना क्या है? आपका रहबर, आपका पेशवा, इल्मी पेशवा यानी अपना दीन उनसे लेना, सियासी पेशवा यानी सियासी मैदान में उनकी क़यादत कबूल करना है। इमाम, रहबर, पेशवा, आगे बढ़ने वाला, उसके नक्श कदम पर चलना हमारी जिम्मेदारी। अब सियासी मैदान में उनके नक्श कदम पर चलना है, हुकूमत उनके हवाले करना है, हुकूमत उनके हवाले करना। आइम्मा के ज़माने में बहुत से लोगों ने कोताही की और जिन्होंने साथ दिया, करबला के मैदान में 72 थे, कयामत तक इमामत के नाम को बुलंद किया, खुदा ने किया, इमाम ने किया, लेकिन ये लोग अपने हद तक शरीक थे। हुसैन फ़ख्र करते हैं इन लोगों पर, इमाम हुसैन इन लोगों पर फ़ख्र करते हैं। तो कितना मुअस्सर है अफराद का। खुद मौला फरमाते अगर अकील और अब्बास की बजाय हज़रत हमजा और हज़रत जाफ़र होते मेरा हक गसब ना होता। ईमान लाने वाले अफराद बहुत मुअस्सर होते, कुछ अफराद ऐसे होते कि तारीख के रुख को मोड़ सकते हैं, चाहे अल बातिल चाहे अल हक़। ईरान में इमाम ख़ुमैनी ना होते ये इनकलाब कामयाब ना होता। ये मुअस्सर है, कोशिश करने से बीच बीच में कोई कहरमान, कोई हीरो, कोई तारीख के रुख बदलने वाले अफराद होते हैं। फिर मुआशरे में जब होता है दूसरे मुआशरे के दूसरे अफराद भी उसी के हमनवा होते, उसी के साथ ताउन करते, क्योंकि जो हीरो होते हैं वो भी मुआशरे का फर्जंद है। तो अगर वो हीरो बन गया है, मुआशरे की सोच अफकार का असर उस पर होता है, तो खुद ब खुद दूसरे अफराद भी उसी के हम फिक्र, हम अमल, हम कदम, हम रज़म, हम बज़म होते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इमाम की हुकूमत को जिंदा करना हमारी जिम्मेदारी है। या लैतना कुन्ना माअक फनफूज फौजन अज़ीमा। इमाम ज़माने के इंतज़ार करने वाले, इमाम की हुकूमत के इंतज़ार करने वाले उस आदमी की तरह है जो इमाम के साथ खीमे में, पैगंबर के साथ खीमे में, खीमा जो मैदान जंग में मरकज़ी जो खीमा होता है उसमें पैगंबर है, उस पैगंबर के साथ खीमे में बैठने वाले, यानी ऐसे अफराद के मानंद है जिनके मरकज़ी किरदार है। पैगंबर के साथ खीमे में होने का माना क्या है? मरकजी हैसियत, इंतज़ार करने वाले। किसके इंतज़ार कर रहे? इमाम के। इंतज़ार का मतलब क्या है? यानी मैं मौजूदा हालात को जानता हूँ, मौजूदा हालात को पसंद नहीं करता हूँ, यही ना। यार इंतज़ार करने वाला इमाम की हुकूमत के इंतज़ार करता है, मौजूदा हुकूमतों को पसंद नहीं करता। बस मौजूदा आलम को जानता हूँ, इसकी खामियों को जानता हूँ, एक इससे बेहतर हुकूमत बनाना चाहता हूँ, उसमें अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। बेहतर हुकूमत इमाम की हुकूमत है, इमाम की हुकूमत की ये सिफात है। इंतज़ार का मतलब ये तीन, मौजूदा हालात को इतना जानता हूँ, अलअमान कहता हूँ, सर पर हाथ रखता हूँ, मौजूदा हालात से निकलने का मेरा इरादा है, इसमें अपना हिस्सा डालने के लिए मैं तैयार हूँ। किस में? आने वाली हुकूमत में, इमाम की हुकूमत में। बस इमाम की हुकूमत को भी मैं जानता हूँ, यानी इंतज़ार करने वाला अहल मारिफत है, अहल अमल है, अहल दिल है, अहल जज्बा है, अहल हरकत है, इनकलाबी है, मुतहर्रिक है, जानदार है। खुलासा ऐसा, कम अज़ कम अपनी हद तक ऐसा तैयार हो, खाम खा तो अपनी जान को भी ख़तरे में डेरना, किसी और को भी ख़तरे में नहीं डालना है, लेकिन फ़िक्र व अमल के लिहाज से इतना बुलंद फ़िक्र, उतना अमीक सोच और इतना मजबूत इरादे के मालिक होना चाहिए कि दुनिया के निज़ाम को तब्दील करने की जुरअत उसके पास हो। तो अभी असर ग़ैबत में हम इमाम के मुंतज़िर हैं, लेकिन आप कैसे मुंतज़िर? इमाम के नाइब ने अगर हुकूमत बनाई, बहुत से लोग उसको गाली देते हैं, हुकूमत क्यों बनाई? हमारे आइम्मा की शहादत कुर्बानियों की एक अहम वजह सियासी वजह था। अगर उस वक्त के खुलफा के लिए आइम्मा की तरफ से सियासी ख़तरा ना होता, फिर वो आइम्मा को शहीद ना करते। खुलफा अपनी हुकूमत के लिए डरते थे आइम्मा से। अब इमाम के नाइबीन में से जो नाइब ज़्यादा इमाम के साथ शबी हो, यानी हुकूमत के मसले में भी इमाम की नियाबत करता हो, इमाम के नक्श कदम पर चलता हो, उसकी दुश्मनी करे तो, उसके साथ तआवुन न करे तो, हम मुंतज़िर इमाम हैं, नहीं हम वरासती। کچھ الفاظ کی پوجا کرنے والے ہیں, حقیقتوں کے ساتھ نہیں ہیں. الفاظ, رسومات, ثقافت کے ساتھ, حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں. اگر حقیقت کے ساتھ ہو تو امام کی حکومت بنانے کے لیے ہم خود ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے, یا کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, نہ ان کے ساتھ دشمنی کرے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دے دے. تو ایک نمونہ ہے, یعنی ہم امام کو مانتے ہیں, امام کے نائب کو نہیں مانتے, تقلید نہیں کرتے. امام کو مانتے ہیں, امام کے نائب کو نہیں مانتے, ولی فقیہ کو نہیں مانتے, در حقیقت امام کو نہیں مانتے. جہاں عملاً ماننے کی ضرورت ہو وہاں نہیں مانتے, لیکن جہاں پر ماننے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے وہاں پر یزید نے بھی مجلس رکھنے کا حکم دیا. اب نے جب دیکھا کہ حسین کی شہادت اس کے خطرے میں, کہا مجلس رکھو, عزاداری کرو. دیکھو جہاں پر آپ کے مفاد میں نہیں ہے, آپ کے ضرر میں ہے, وہاں پر آپ کا اقدام کیا ہے. میں ممبر پر آ کے فضائل بیان کرتا ہوں, یہ میرے مفاد میں ہے, ایک جگہ پر میرے نقصان میں ہے, اس وقت میں کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں. دیکھیے خلاصہ مقام, فائدہ و نقصان کا مقام اہم مقام ہوتا ہے. تو اب دیکھیے ایران میں میرے خیال اپنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10% مخلصین ہے نائب امام کے ساتھ, یہی 10% مخلصین کام کر رہے, باقی سب ملازمت کرتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. 10% مخلصین ہے. اس 10% مخلصین نے پورا ایران پر کور کیا ہے. ایران کے علاوہ لبنان میں پورا عالم کفر و نفاق ایک طرف ہے, آپ جانتے ہیں عالم کفر و نفاق ایک طرف ہے. ان مخلصین نے لبنان کو بچایا, سوریہ کو بچایا, عراق کو بچایا, یمن کو بچایا, اور جہاں پر بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوتا ہے انہی مخلصین کی کردار نظر آتی. دیکھیے اگر مخلص ہو تو 10% مخلصین یہ کام کر رہے ہیں. 10% مخلصین اپنے زمانے کے امام کے نائب کے قیادت میں اس کے علم کے نیچے آ کر حکم قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہوئے, دیکھیں اصولوں سے منحرف ہوئے بغیر, حق کے ساتھ دیتے ہوئے, شریعت پر عمل کرتے ہوئے, دنیوی مفادات سے بالا تر ہو کر راہ اہل بیت پر گامزن ہے. یہاں پر پتہ چلے گا کہ ہم, یعنی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت امامت کی نسبت میں اپنی ذمہ داری انجام دیں. عصر غیبت میں کیا ہے, امام کے نائبین کی نسبت میں اپنی ذمہ داری انجام دیں گے تو امام کے ساتھ اپنی ذمہ داری انجام دیے. امام نے جن کو نائب بنائے ان کے خلاف زہریلے مواد منتشر کریں گے, نشر کریں گے, پھر کہیں گے ہم امام کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہم امام کی تقلید کرتے, مشہدین کی کیوں تقلید کرے. تعجب کی بات یہ ہے کہ امام کی تقلید آپ کیسے کرتے ہیں. امام کی تقلید یعنی امام کے فرمودات کو ماننا, امام کے فرمودات سمجھنے میں جو ماہرین ہیں وہی مشتہدین ہیں, تو آپ کیسے امام کی تقلید کر سکتے ہیں, آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. درود پڑے محمد آل محمد. امام کی نسبت میں ہمارے ایک اہم ذمہ داری اور عرض کیا اور کہ ہدف امام تربیت ہے. تربیت میں مؤثر علم ہے, دوسرے حکومت ہے, تیسرا نمونہ عمل ہے. آپ کسی کی تربیت کرنا چاہے خود نمونہ عمل بن کر تربیت کریں گے تو جلدی مؤثر ہوگا. مربی جتنا پاکیزہ ہو, جتنا محبوب ہو, جتنا قابل ہو, جتنا لائق ہو, اتنا ہی تربیت پانے والا اس کے نقش قدم پر چلے گا. اسی لیے خدا نے پیغمبروں کو اور ائمہ اطہار کو نمونۂ عمل قرار دیا ہے. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, خدا نے ان کی ہدایت کی, آپ ان کے اقتداء کرو, یعنی ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بناؤ. تو انبیاء الہی کو اسوہ حسنہ بنائے. پیغمبر خدا کے بارے میں فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو میری پیروی کرو. یعنی پیغمبر اسوہ حسنہ ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کے محبت کے مدعی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں اسوہ کے موضوع اپنی جگہ پر بہت اہم موضوع ہے, لیکن تربیت کے لیے آپ اپنے گھر میں بچے کی تربیت کرنا چاہے خود عمل بن جائیے, پیکر عمل بن جائے, اس وقت بچہ صحیح ہو جائے گا. اگر ہم خود جھوٹ بولیں گے بچوں کو سچ کے دعوت دے, خود نماز نہیں پڑھیں گے بچوں کو نماز کے دعوت دیں گے, یہ اثر نہیں کرے گا. تو ائمہ اطہار انبیاء الہی کے ایک فلسفہ یہی ہے, انسانوں کی تربیت کے لیے نمونے عمل کی ضرورت ہے, نمونے عمل غلطی بھی کر سکتے. بعض وقت ایسا ہے ہمارے معاشرے میں, فلان مولانا ایسا تھا, فلان آدمی ایسا ہو گیا, وہ بھائی ہو گیا, جس دن غلط ہو گیا اس دن چھوڑ دو. آپ کے لیے معصوم اس وقت صرف معصومین ہیں. معصومین کے بغیر جتنے افراد ہیں وہ اسوہ شریعت کے ساتھ, جب تک وہ راہ معصومین پر کار بند ہے آپ کے لیے اسوہ بن سکتے ہیں. اور جس دن معصومین کی سیرت کو چھوڑ دیا, تعلیمات کو چھوڑ دیا, اس دن آپ اس کو چھوڑ دو, پھر اس کے بعد بھی اس کے نقش قدم پر چلنا در حقیقت شرک ہے. بغیر شرط و شروط اسوہ معصومین ہے. معصومین کے نقش قدم آپ جانتے ہیں. امام کا ایک معنی یہی ہے. امام جماعت کو, پیش نماز کو امام جماعت کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ جب کھڑے ہو جاتے, آپ کھڑے ہو جاتے, رکوع میں جاتے, سجدے میں جاتے ہیں, نہیں دو رکعت نماز میں اس کے نقش قدم پر چلتے. امام یعنی پوری زندگی کے تمام حرکات و سکنات میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور وہ ہستی جو ہمارے امام ہے, ہمارا اسوہ ہے, جتنا اس سے محبت ہو اتنا ہی اس کے نقش قدم پر چلیں گے. محبت کا تقاضا یہ, محبوب کی ہر ادا محبت کرنے والے کو پسند آتی ہے. محبوب کی ہر ادا محبت کرنے والے کو پسند آتی ہے. لیکن کچھ لوگ عجیب و غریب ہیں, کہتے ہیں علی مسجد میں شہید ہوئے, ہم مسجد نہیں جائیں گے. حسین نے آخری سجدہ ادا کیا, آپ سجدوں کی ضرورت نہیں. یہ کیسے محبت کرنے والے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. محبوب کی ہر ادا محب کے پاس محبوب ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس محبت ہے, لقلقی زبانی ہے, بہانے ہیں عمل نہ کرنے کے, وہ اپنی جگہ پر. واقعا محبت ہے تو انسان کا اسوہ اس کے محبوب شخصیت اس کے اسوہ ہوتا ہے. اور وہ محبوب شخصیت جتنا اعلیٰ شخصیت ہوگی, بعض وقت ہمارے بچے بھی محبوب ہوتا ہے لیکن بعض وقت وہ محبوب شخصیت بہت اعلیٰ ہے. جتنا آپ اعلیٰ شخصیات کو محبت بھی نہ ہو, سمجھتے یہ بہت عظیم شخصیت ہے, اس کے نقش قدم پر چلوں تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. اگر وہ محبوب ہو تو مزید اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیں گے. یعنی محبوب ہستیاں جب کامیاب ہستیاں ہیں, اعلیٰ ہستیاں ہیں, صاحب فضیلت ہستیاں ہیں, تو انسان اس کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیتا ہے. اسی لیے دین کا ہدف انسانوں کی تربیت ہے. انسانوں کی تربیت کے لیے انسانوں کو نمونۂ عمل کی ضرورت ہے. اور خدا نے 14 معصومین کو نمونۂ عمل قرار دیا ہے. اگر ہم کردار میں یزیدی کردار کو اپنا رہے ہیں اور کہتے کہ ہم محبت کرتے حسین سے, یہ جھوٹ ہے. اگر آپ کا محبوب حسین ہے تو آپ کا نمونۂ عمل بھی حسین ہونا چاہیے. میں نے غالباً کل ہی عرض کیا, کچھ لوگ کربلا میں حسین نے کیا فرمایا, میں امر معروف کے لیے آیا ہوں, میں نہیز منکر کے لیے آیا ہوں, میں بدعتوں کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے آیا ہوں, میں گناہوں کی اس کثرت کو دیکھ کر شہادت کو آغوش لگانا چاہتا ہوں, میں باطل حکومت کے خلاف میں اٹھا ہوں, میں نے آواز بلند کی, مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی, ان سب کو چھوڑ کر کربلا سے کیا پیغام لیتا ہے؟ آگ پر چلنے کے پیغام لیتا ہے. آگ خیموں کو, آگ دشمنوں نے لگائی ہے, دشمنوں نے لگائی ہے, امام حسین سید سجاد تو نہیں لگائی ہے. پھر کیا پیغام لیتے؟ اپنے سر پر تلوار مارنا, اہل بیت کے سر اطہر پر تلوار دشمنوں نے ماری ہے. ہم دشمنوں کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ابھی بھی لڑنا آسان نہیں ہے, اسی لیے بہانے کرتے ہیں, آسان راستے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اہل بیت کی پیغام سیرت, اس میں سمجھتا ہوں عام عوام کافی حد تک ایک قسم کے قابل ترحم ہے. یہ ممبر پر آنے والے بہت سے ایسے ہیں جو پیغام اہل بیت کو صحیح نہیں سناتے ہیں, قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. تو اہل بیت کی نسبت میں ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی سیرت پر چلنا, ان کے نقش قدم پر چلنا, ان سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے؟ محبت اہل بیت, محبت اہل بیت, ولایت کے چار معنی, ان میں سے ایک کیا ہے؟ محبت ہے. محبت اہل بیت جو ہم پر واجب ہے, اس کے کیا تقاضے ہیں؟ محبوب کے ہر عمل پسند ہونے چاہیے, جیسا محبوب چاہتا ہے ویسا زندگی کرنا چاہیے. اب محبت سے کیا لیتے ہیں؟ غلو کا معنی کچھ لوگ لیتے ہیں. غالیوں کے بارے میں اتنی شدت سے ائمہ نے منع کی ہے, فرماتا ہے غالی سے بات کرنے والا ہم سے بائیکاٹ کرنے والا ہے, غالی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہم سے قطع معاشرت کرنے والا ہے. ایک آدمی دین سے خارج ہونے کے لیے کم ترین وجہ یہ ہے کہ ایک غالی کی بات سنیں, ایک غالی کی بات سنا. ائمہ نے شدت سے منع کیا ہے غلو سے. اگر ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, محبت میں غلو تک نہیں جانا چاہیے. اہل بیت آئے ہیں, تمام فضیلتوں کا مالک ہے, اس میں شک نہیں. خدا کے بعد پیغمبر اور آل پیغمبر کی فضیلت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ آئے ہیں انسانوں کو تربیت کرنے کے لیے, پاکیزہ بنانے کے لیے, باعمل بنانے کے لیے, عاقل بنانے کے لیے, عامل بنانے کے لیے, بندے خدا بنانے کے لیے, صراط المستقیم پر چلانے کے لیے, صاحب اخلاق حسنہ بنانے کے لیے, صاحب عبادت بنانے کے لیے, صاحب فضیلت بنانے کے لیے. ہم ائمہ خود نے فرمایا, ہماری کوئی حدیث آپ تک پہنچ جائے, قرآن کے ساتھ یہ حدیث ٹکرائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. سورہ العصر کو دیکھیے, خدا خود قسم کر کے کہتا ہے ایمان و عمل صالح کے بغیر انسان نقصان میں ہے, جہنم میں ہے. اگر ایسی غیر معتبر روایت لائے, آپ کو سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, آپ کی بس کی بات بھی نہیں ہے, علم رجال کے ماہرین کی ضرورت ہے. تو قرآن کے ساتھ جو حدیث ٹکراتی ہے وہ حدیث ائمہ کی حدیث ہے ہی نہیں ہے. ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایمان و عمل صالح دونوں چاہیے. یہ ذاکر کہتا ہے کہ ہمیں عمل کی بالکل ضرورت نہیں, تو خود بخود قرآن سے ٹکراتا. قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہماری اس وقت ذمہ داری کہ اہل بیت سے محبت کرے, وہی محبت کرے جو اہل بیت نے ہم سے طلب کی ہے. اہل بیت ہماری تربیت کے لیے آئے ہیں, تربیت کے لیے آئے ہیں. ان کے مقام عظیم ہیں, لیکن زمین میں انسانوں کے ساتھ زندگی انتخاب کرنے کی ایک اہم وجہ انسانوں کی تربیت ہے. تو یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کو قبول کرے, ان سے محبت کرے. نہ ائمہ کو نماز کی جگہ پر بٹھانا ہے کہ ائمہ ہے نماز کی ضرورت نہیں, ائمہ ہے روزہ کی ضرورت نہیں, ائمہ ہے حج کی ضرورت نہیں, ائمہ ہے اخلاق کی ضرورت نہیں, ائمہ ہے امانت داری کی ضرورت نہیں, ائمہ ہے تو صداقت کی ضرورت نہیں, ایسی بات نہیں. ائمہ ان تمام اقدار کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے, ان سب کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہے. دوسرے ہی کہ پیغمبر اسلام ہمارے ائمہ سے افضل, اس میں بھی مذہب تشیع میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. پیغمبر خدا امام بھی ہے, پیغمبر بھی ہے. ائمہ اظہار امام ہے, پیغمبر نہیں ہے, لیکن امامت میں اعلیٰ درجات پر ہے. اعلیٰ درجے کے امامت پر ائمہ اظہار, امامت کے درجات ہے, نبوت کے بھی درجات ہے, رسول کے بھی درجات ہے, مومنین کے بھی درجات ہے, فرشتوں کے بھی درجات ہے, انبیاء العظم کے بھی درجات ہے. تو اعلیٰ درجے کے امامت پر فائز ہے, لیکن پیغمبر خدا اعلیٰ درجے کے امامت بھی اور نبوت پر بھی, اور پھر ائمہ کو خدا کی جگہ پر بھی بٹھانا نہیں ہے. خدا کی جگہ پر, پیغمبر کی جگہ پر, اعمال کی جگہ پر. ائمہ آئے ہیں انسانوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے, ائمہ آئے ہیں انسانوں کو شریعت محمدی بتانے کے لیے, شریعت محمدی کے مطابق پیغمبر کے نائب بن کر چلانے کے لیے. ائمہ آئے ہیں انسان کو باعمل کرنے کے لیے. کربلا میں اگر حسین کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہی مقصد حسین پر اگر ہم عمل کریں, پیغام حسینی کو پہنچا سکے, یقیناً حسین کے اور زمانے کے امام کی دعا میں ہم شامل ہو جائیں گے. ائمہ کی نسبت میں ہماری ذمہ داریاں عظیم ہیں. ائمہ نے عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. ان دنوں میں اہل بیت اربعین کی طرف شاید کربلا کی طرف روان ہے. اہل بیت جب شام پہنچے سید سجاد فرماتے ہیں سات قسم کی مصیبتیں, سات قسم کے مصائب پیش آئے. شام پہنچتے ہی دروازہ ساعات سے ہمیں شہر میں داخل کیا گیا. حضرت ام کلثوم نے شمر سے فرمایا, شمر اگر ہو سکے ہمیں ایسے دروازے سے شہر میں لے جاؤ جہاں تماشائی زیادہ نہ ہو, لوگوں کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے. دوسری درخواست یہ ہے کہ شہداء کے سر کو آگے آگے لے جاؤ تاکہ تماشائی کی نگاہیں ہم پر نہ پڑے سیدانیوں پر. لیکن شمر ہے, شقی ہے, دونوں خواہش کے خلاف عمل کی ہے. سہل سعدی پیغمبر کے صحابی ہے, روایت کرتے میں بیت المقدس کی زیارت کے لیے آیا تھا, جب دمشق میں پہنچا دیکھا شہر میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, چراغان ہیں, حیران ہوا کوئی عید ہے کہاں, کوئی جشن ہے, مسلمانوں کی کوئی عید کے دن نہیں ہے. پوچھنے کی کوشش میں تو چند آدمی کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے جا کے پوچھا, شامیوں بتاؤ آج تمہارا کوئی عید ہے؟ انہوں نے پوچھا تم مسافر ہو؟ کہا کہ میں پیغمبر کے صحابی سہل ابن سعد ہوں. وہ مطمئن ہو گئے, کہا کہ سہل نہ معلوم آسمان سے خون کی بارش کیوں نہیں برستی, سر حسین آ رہا ہے اس شہر کی طرف, سیدانیاں اسیر ہو کر آ رہی ہیں اور یہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے پوچھا کس طرف سے شہداء کے سر اور اسرا آ رہے ہیں؟ انہوں نے بابو سعد کی طرف اشارہ کیا. میں گیا, کسی سیدانی کو دیکھا, میں نے عرض کی, سیدانی میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں, سہل سعدی ہوں, اگر کوئی حکم ہو تو عمل کرتا ہوں. فرمایا سہل اگر ممکن ہو حامل سر حسین سے کہہ دے سر شہداء کو آگے لے جائے تاکہ ان تماشا کرنے والوں کی نگاہ اہل بیت کی ناموس پر نہ پڑے. سید سجاد فرماتے ہیں جب باب سعاد سے ہم داخل ہوئے سات قسم کی مصیبتیں ہم پر آئی. دشمن نے محاصرہ کیا تھا آل محمد کو نیزوں کے ذریعے, تلواروں کے ذریعے اذیت آزار دیتے تھے, سیدانیوں کو اذیت و آزار دیتے تھے. پھر لوگوں کے درمیان اعلان کیا, آپ کوئی بھی اذیت دینا چاہتے ہیں ان کو اذیت دے سکتے ہیں, ان کا کوئی احترام نہیں ہے, کوئی منع نہیں ہے. عیسائی اور یہودیوں کے بازاروں میں لے گئے, ان کے علاقوں میں لے گئے, انہیں کہا گیا تمہارے بزرگوں کو قتل کرنے والے ان کے آبا و اجداد ہیں, تم انتقام لینا چاہتے ہو تو انتقام لے لو. سید سجاد فرماتے ہیں ایک دفعہ کنیز اور غلاموں کے فروخت کے بازار میں لے گئے, ایک باعزت انسان کے لیے موت قابل قبول ہے لیکن غلامی قابل قبول نہیں ہے. اہل بیت سے کہا گیا ہم آپ کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے آگے بڑھے سید سجاد فرماتے ہیں ایک دفعہ چھتو سے لوگ برتاؤ کرتے تھے, آگ برساتے تھے, آگ کا ایک شعلہ آیا میرے امامہ پر, میرا دست مبارک بندے ہوئے تھے, امامہ جل گیا, سر ازہر بھی زخمی ہوا. شام غریبان کی طرح دوبارہ سید سجاد دشمن کے آگ میں, یہ کاروان اہل بیت آگے بڑھتا گیا. بچوں پر چھوٹوں پر کیا گزرا ہوگا وہ مصیبت میں, ان کے عزیزوں کے سر بالا نیزہ, لیکن لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. جب دربار یزید پر پہنچے سید سجاد نے فرمایا, روایت میں ہے 12 اسیر ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے, اتنے کمزور ہو چکے تھے, ایک جب زمین پر گر جاتا تھا 12 زمین پر گر جاتا تھا. سید سجاد نے فرمایا, یزید اگر رسول خدا ہمیں اس حالت میں دیکھے تم کیا جواب دے سکتے ہو؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, رسیوں کو کاٹنے کا حکم دیا, لیکن اس کا اصل مقصد یہ ہے اہل بیت کو شہید کرنا, سیدانیوں کو شہید کرنا, خواتین کو شہید کرنا, بیمار کو شہید کرنا, مایوب تھا ستا ستا کر ان کو شہید کرنا چاہتا تھا. سر حسین کو لایا, چھڑی آ گئی اور سر حسین کی طرف, حسین کے ہونٹوں پر مارنے لگا. شہزادی زینب کھڑی ہو گئی, واہ حسینہ اے یادگار رسالت, اے یادگار امامت, آپ پر کیا ظلم ہو رہا ہے میرے مظلوم حسین, میرے پیاسا حسین. یزید نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے سید سجاد کو لے کر مسجد گیا. مسجد کھچا کچ جمعیت ہے, اس جمعیت میں مقرر ممبر پر جاتا ہے, یزید کی تعریف کرتا ہے, یزید کے باپ کی تعریف کرتا ہے, علی کی مذمت کرتا ہے, حسین کی مذمت کرتا ہے. سید سجاد یزید کی طرف دیکھتے فرماتے, یزید مجھے ان لکڑیوں پر چڑھ کر کچھ ایسی باتیں کرنے کی اجازت دے جس میں خدا کی خوشنودی بھی ہو, ان لوگوں کے لیے اجر و ثواب بھی ہو. آپ نے اس خطیب سے فرمایا, خطیب تم کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم نے خدا کو ناراض کر دیا, یزید اجازت نہیں دے رہا ہے. لوگوں نے اصرار کیا, یزید اجازت دو, یہ بچہ ہے, بیمار ہے, غریب ہے, سفر سے آیا ہے, یہ کیا بولے گا, یہ کچھ نہیں بول سکتا ہے, اسی لیے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا, تمہارا مقام بلندتر ہو جائے گا, لوگوں کے سمجھ میں آئے گا تمہارے دشمنوں کے پاس کوئی طاقت نہیں. یزید نے کہا, یہ علم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, یہ ممبر پر گیا تو مجھ کو اور خاندان بنو امیہ کو رسوا کیے بغیر ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے. یزید مجبور ہو گیا, اجازت دی. سید سجاد ممبر پر گئے, حمد و ثناء الہی پر انجام دیا, پیغمبر خدا کی صفات بیان کیا, فرمایا کوئی مجھ کو جانتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں جانتا ہے میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کو خدا نے فضیلتوں سے نوازا ہے, جن خاندان کو 6 اور 7 ادا عطا کی ہے, احمد مختار ہم میں سے ہے, حمزہ سید شہدا ہم میں سے ہے, جعفر طیار ہم میں سے ہے, وہ علی جس نے 2 کے ساتھ جنگ لڑی, تمام مشرکین عرب کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے, وہ علی میرا ہے, میرا دادا ہے, کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح ہونے والے, قبروں کی غارت ہونے والے حسین میرا بابا. سید سجاد اہل بیت کی معرفی کرتے جا رہے, انا ابن مکہ و منا, انا ابن زمزم و صفا, میں مکہ کا فرزن ہوں, منا کا فرزن ہوں, زمزم کا فرزن ہوں, صفا کا فرزن ہوں, یعنی اگر دین ہے تو ہماری وجہ سے ہے, اگر دین باقی ہے ہماری وجہ سے ہے, اگر دین آیا ہے ہماری وجہ سے. اس طریقے سے اپنے خاندان کی معرفی کی, اتنا مسجد والے رونے لگے. یزید نے خطرہ محسوس کیا, مؤذن سے کہا, مؤذن اذان دو, مؤذن نے اذان دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. جب کہا سید سجاد نے فرمایا, مؤذن رک جاؤ, پھر یزید کی طرف رک کے, یزید یہ بتاؤ, یہ محمد جس کو تم رسول مانتے ہو تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ اگر تو کہو گے تیرا نانا ہے دنیا جانتی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرا نانا ہے یہ بتاؤ کیوں تم نے ناموس رسالت کو اسیر کیا، تم نے فرزندان پیغمبر کو شہید کیا، تم نے نواسے رسول حسین کو پیاسے شہید کیا، فضائل اہل بیت مظلومیت اہل بیت بیان کرتے گئے، یزید نے اتنا خطرہ محسوس کیا، اتنا خطرہ محسوس کیا کہ شام کے ماحول بدل گیا۔ علی لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔